بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 20 جنوری 2019. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں فیصل شہزاد سیریز. یہ سیریز کل 14 جلدوں پر مشتمل ہے اور آج ہم آپ کے لیے اس کی جلد نمبر 13 سنہری نقاب پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب کل 69 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مظہر کریم ایم اے نے. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری نمبر 03067878222 پر یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org پر www.qartaba.org. اب ہم سنیں گے کتاب کا پارٹ نمبر 1، سنہری نقاب، مظہر کریم ایم اے. جملہ حقوق بہر کے ناشر محفوظ ہیں. ناشران اشرف قریشی، یوسف قریشی. پرنٹرز محمد یونس توبے، محمد یونس پرنٹرز، لاہور. قیمت 10 روپے. صفحہ نمبر 3. فیصل شہزاد ڈریکولا اور مسلم اصفہانی کے ساتھی کٹیرا ٹوٹنے کی وجہ سے دوسری منزل سے نیچے سر کے بل گرتے چلے گئے. نیچے اینٹوں کا ایک بڑا سا ڈھیر پڑا تھا اور یہ ان کے لیے یقینی موت تھا، کیونکہ اتنی بلندی سے ان پختہ اینٹوں پر سر کے بل گرنے کے بعد ان کے زندہ بچ جانے کے کوئی امکانات باقی نہ تھے. لیکن فیصل اور شہزاد نے نیچے گرنے کے باوجود اپنی آواز قائم رکھے اور جیسے ہی نیچے گرے انہوں نے اپنے جسموں کو ذرا زوردار جھکولا دیا اور ان کے جسم جھٹکا کھا کر اینٹوں کے ڈھیر کے اوپر سے ہوتے ڈھیر کے قریب موجود پانی کے ایک بڑے سے تالاب میں جا گرے. یہ تالاب عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور تعمیر ختم ہو جانے کے باوجود اس میں گندا پانی بھرا تھا. ادھر ڈریکولا اور مسلم اصفہانی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے نیچے گرے تو ڈریکولا نے بھی نیچے پڑے ڈھیر کو دیکھ لیا، اس لیے اس نے نیچے گرتے ہی اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسلم اصفہانی کو نیچے کی طرف دبایا تاکہ پہلے مسلم اصفہانی کا جسم اینٹوں کے ڈھیر سے ٹکرائے اور اس کے اوپر ڈریکولا جا گرے. اس سے نہ صرف ڈریکولا چوٹ لگنے سے بچ جاتا بلکہ مسلم اصفہانی ایک ہی طور پر ہلاک ہو جاتا، مگر مسلم اصفہانی ڈریکولا سے کہیں زیادہ ہوشیار تھا. اس نے صورتحال کو بھانپ لیا، اس نے پلک جھپٹتے میں نیچے گرتے اپنی دونوں ٹانگیں موڑ کر پوری قوت سے ڈریکولا کے پیٹ پر ماری، جس کی وجہ سے مسلم اصفہانی کے جسم کے گرد ڈریکولا کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑنے لگی اور پھر اس نے ایک جھٹکا لیا اور دونوں ہی ایک لمحے کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوئے. ڈریکولا جھٹکا لگنے سے تالاب کی طرف بڑھ گیا جبکہ مسلم اصفہانی اینٹوں کے ڈھیر پر گرنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ مسلم اصفہانی اینٹوں کے ڈھیر پر گرتا اس نے اپنے جسم کو حیرت انگیز طور پر اوپر کی طرف اٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھ یوں نیچے کی طرف ہو گئے جیسے اونچے تختے سے چلانگ لگانے والے پانی میں گرتے ہیں. اس کے دونوں ہاتھ اینٹوں کے ڈھیر سے ٹکرائے اور اس کا جسم جھکولا کھا کر ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا. دوسرے لمحے وہ کلا بازی کھا کر جب سیدھا ہوا تو صحیح سلامت زمین پر کھڑا تھا، جبکہ فیصل شہزاد اور ڈریکولا تینوں تالاب پہ گرے تھے. اور پھر جب تک وہ تالاب سے باہر نکلتے مسلم اصفہانی تیزی سے دوڑتا اسپتال کی عمارت کے دوسری طرف بھاگ گیا اور چند ہی لمحات کے بعد سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. مسلم اصفہانی نے آج پھرتی اور ذہانت کا جو مظاہرہ کیا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سچ میں کالا گلاب کی تنظیم کا سربراہ بننے کے لائق ہے. جب تک فیصل شہزاد اور ڈریکولا تالاب سے نکل کر کپڑے نچوڑتے بے شمار لوگ ارد گرد ان اکٹھے ہو گئے. وہ سب انہیں اس طرح بچ نکلنے پر مبارکباد دے رہے تھے. اتنے میں کمرے میں داخل ہو کر فائر کرنے والے سپاہی وہاں پہنچ گئے. وہ نیچے اتر کر اسپتال کے دروازے کے پاس دوڑ کر پہنچے تھے. پوچھنے لگے، آپ بخیریت ہیں جناب؟ شکر ہے آپ لوگوں کو چوٹ نہیں لگی، ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے سے کہا. رضا کا شانی کا کیا ہوا؟ شہزاد نے فوراً سپاہی سے پوچھا. وہ ہلاک ہو گئے ہیں جناب، گولی ان کے سر کے پرختے اڑا چکی ہے. وزیر اعظم صاحب کو اطلاع دے دی گئی ہے، وہ اسپتال پہنچنے والے ہیں، آپ غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لیں. سپاہی نے جو شاید دوسرے سپاہیوں کا انچارج تھا تجویز پیش کی. ٹھیک ہے، ہمیں وزیر اعظم صاحب سے مل لینا چاہیے، شہزاد نے سر ہلاتے ہوئے کہا. اور پھر وہ سپاہیوں کے ساتھ چلنے لگا اور اسپتال میں پہنچا جہاں تمام ڈاکٹرز موجود تھے. سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. ان سب کو رضا کا شانی کی اس طرح موت کا بہت افسوس تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان تینوں کو ان کے ٹائپ کے مطابق لباس دے دیے گئے. وزیر اعظم کے آنے سے پہلے وہ نہا دھو کر لباس تبدیل کر چکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تو فیصل شہزاد ڈریکولا سمیت رضا کاشانی کے کمرے میں پہنچے. ہمیں افسوس ہے وزیر اعظم صاحب, ہم رضا صاحب کو نہ بچا سکے, ان لوگوں نے اچانک حملہ کر دیا, شہزاد نے افسوس ظاہر کرتے کہا. رضا ہمارے ملک کا ایک بہت ہی عظیم آدمی تھا, مجھے اس سے بے پناہ توقعات تھیں اور ہمیشہ مجھے اس کی موت کا افسوس رہے گا, وزیر اعظم صاحب نے افسردہ لہجے سے کہا. میرا خیال ہے کالا گلاب اب آپ کے بس کی بات نہیں, مجھے اس کا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا. جس تنظیم کے ہاں تو رضا کاشانی جیسا آدمی مارا جائے وہ آپ کے قابو میں کیسے آئے گی, وزیر اعظم نے اچانک قدرے تلخ لہجے میں کہا. ہم کوشش تو کر رہے ہیں جناب, ہمیں یقین ہے کہ ہم جلد کامیاب ہوں گے, شہزاد نے جواب دیا. نہیں مسٹر شہزاد, میں آپ کی حکومت سے شرمندہ نہیں ہو سکتا, اب آپ کو واپس جانا پڑے گا, آپ ایک دو دن آرام کر لیں, میں آپ کی واپسی کا بندوبست کر دیتا ہوں. وزیر اعظم کا لہجہ تحکمانہ تھا. وہ شاید یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ اب فیصل اور شہزاد کو واپس بھجوا دیا جائے. شہزاد نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وزیر اعظم صاحب کسی بھی طرح آمادہ نہ ہوئے. اس پر شہزاد نے مجبوراً آمادگی کا اظہار کیا. آپ جتنے دن چاہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں آرام کر سکتے ہیں, وزیر اعظم نے کہا. بہت شکریہ, آپ ایسا کریں کہ کسی پرائیویٹ کوٹھی کا بندوبست کر دیں, ہم دو تین روز میں واپس چلے جائیں گے, شہزاد نے دھیرے سے لہجے سے جواب دیا. ٹھیک ہے, وزیر اعظم نے جواب دیا اور پھر انہوں نے اپنے پی اے سے فوراً کسی اچھی کوٹھی کا بندوبست کرنے کے لیے کہا اور پھر سر ہلاتے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے. جب وزیر اعظم صاحب ڈاکٹر سے اپنی بات چیت مکمل کر کے واپس جانے کے لیے تیار ہوئے تو پی اے واپس آیا. کوٹھی کا بندوبست ہو گیا ہے جناب, باہر آپ کو ایک کار لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہے, یہ کار جب تک آپ وہاں رہیں گے آپ کے پاس ہی رہے گی, پی اے نے نہایت ہی مؤدبانہ لہجے سے کہا. ویسے وہاں آپ کے لیے ملازم بھی موجود ہوگا, آپ لوگوں کو پرسوں واپس جانا ہوگا, اس وقت تک آرام کریں. شکریہ, وزیر اعظم صاحب نے سرد لہجے سے کہا. پھر وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے پی اے سمیت کار کی طرف بڑھ گئے. چلو شکر ہے, خدا خدا کر کے اس کالے گلاب سے جان چھٹی, وزیر اعظم کے جانے کے بعد فیصل نے مطمئن لہجے سے کہا. شہزاد دھیرے سے مسکرایا. تھوڑی دیر کے بعد وہ نئی کار میں بیٹھ کر اپنی نئی رہائش گاہ کی طرف پڑ گئے. فیصل کے چہرے پر بے انتہا اطمینان تھا جبکہ شہزاد خوش سوچ رہا تھا. مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑی سی کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہوئے. پورچ میں سے اتر کر جیسے ہی وہ اندر کی طرف بڑھے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا. وہ انہیں ان کے کمروں تک لے گیا. تمہارا نام کیا ہے؟ فیصل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کیا. میرا نام قاچار ہے جناب, میں یہاں کا مینیجر ہوں, نوجوان نے مؤدبانہ لہجے سے کہا. میرے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتے ہو؟ یقین جانو میرے پیٹ میں ہاتھیوں کی جنگ ہو رہی ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے ہاتھی کے روز سے بھوکے ہیں, شہزاد نے بڑے معصوم لہجے سے کہا. اور قاچار اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا. صرف 10 منٹ کی مہلت دیجیے, آپ کو بھی اور آپ کے پیٹ میں موجود ہاتھیوں کو بھی پیٹ بھر کر کھلاؤں گا, کاچار نے ہنس کے کہا. ارے باپ رے باپ, کاچار صاحب آپ اسے نہیں جانتے, اگر یہ آپ کے سارے ملک کا اناج بھی کھا جائے گا نا تو بھی یہ بھوکا ہی رہے گا, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور نہ ہی اس کے بھوکے ہاتھیوں کا پیٹ بھرے گا, فیصل نے ہر طرح کے پاڑتے کہا اور کاچار ہنستا ہوا باہر چلا گیا. بے چارہ کاچار, وہ سمجھ رہا تھا یہ لڑکا بے ضرر ہے اور ذرا سا موٹا ہے تو کیا زیادہ سے زیادہ 10-12 روٹیاں کھائے گا. فیصل نے کاچار کے جانے کے بعد مسکراتے کہا. یار تم تو خامخواہ مجھے بدنام کرنے پر تلے ہو, میں کھانا کھاتا ہی کہا ہوں, بس ذرا سا چکھتا تو ہوں, شہزاد نے پورا سا منہ بنایا اور فیصل ہنستا ہوا باتھ روم میں گھس گیا. مسلم اصفہانی بھاگتا اسپتال کی دوسری سمت آیا. پھر چند لمحات کے بعد وہ اپنی کار میں بیٹھا اور اسے ہوا کی رفتار سے بھگاتا اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف اڑتا گیا. اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار تھے. آج وہ بال بال بچا, ورنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا اپنا خاتمہ یقینی تھا. البتہ اسے اطمینان ضرور تھا کہ وہ اپنے ایک دشمن رضا کا شانی کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوا, لیکن یہ پاکستان کے جاسوس پھر بچ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا. پورچ میں کار چھوڑ کر وہ بھاگتا ہوا اپنے آپریشن روم کی طرف بڑھنے لگا. اور جیسے ہی آپریشن روم پر داخل ہوا کرسی پر بیٹھتے ہی میز پہ رکھے ہی ایک بڑے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا، لیکن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ مسلمہ سہانی نے تیزی سے مختلف بٹن دبائے اور چند لمحوں کے بعد سیٹی کی آواز بند ہو کر ایک انسانی آواز ٹرانسمیٹر سے آئی۔ یس باشانی بول رہا ہوں، اوور۔ بولنے والے کے لہجے میں بے پناہ چستی تھی۔ باشانی، میں چیف باس بول رہا ہوں۔ ملٹری اسپتال میں اپنے آدمیوں سمیت فوراً پہنچو، وہاں رضا کاشانی کے متعلق پتہ کرو، وہ ہلاک ہوا یا نہیں۔ وہ باقی ایشیا کے جاسوس لڑکے بھی وہاں موجود ہوں گے، ان کے متعلق معلومات حاصل کرو، وہ کہاں ٹھہرے ہیں، مجھے تفصیلی رپورٹ دو، اوور۔ مسلمت سہانی نے باشانی سے مخاطب ہو کر کہا، بہتر باس، میں ابھی آپ کو مکمل رپورٹ دیتا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مسلمہ سہانی نے ٹرانسمیٹر کا بٹن بند کر دیا۔ اس کے بعد اٹھ کر ملکہ غسلخانے میں گھس گیا اور اپنے چہرے پر موجود میک اپ صاف کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ میک اپ صاف کر کے دوبارہ اپنے کمرے میں واپس آیا۔ ابھی تک باشانی کی طرف سے کوئی رپورٹ نہ آئی۔ اس نے میز پر تنظیم کے متعلق کاموں کی بیشمار فائلیں رکھی دیکھی اور ساتھ ہی مختلف جوا خانہ وغیرہ کے حساب کتاب کی کتابیں پڑھی تھی۔ وہ ہر فائل اٹھا کر اسے پڑھتا رہا، پھر وہ اسے پڑھ کر کسی منصوبے کی منظوری دے کر دستخط کر دیتا اور کسی کو نامنظور کر کے دستخط کرتا۔ اس طرح مزید آدھا گھنٹے تک کام کر کے اسے کام نمٹایا۔ آخری فائل پر دستخط کرنے کے بعد اسے میز کے کنارے لگا ایک بٹن دبایا اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا، ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس باس، نوجوان نے اندر داخل ہو کر مؤدبانہ لہجے سے کہا، یہ تمام فائلیں اٹھا کر لے جاؤ اور میرے پی اے کے پاس پہنچا دو، میں نے سب پر احکامات جاری کر دی ہیں، مسلمہ سہانی نے تحکمانہ لہجے سے کہا۔ یس باس، نوجوان نے جواب دیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے میز پر پڑی ہوئی تمام کی تمام فائلیں اٹھا لی اور تیزی سے ایک قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ نوجوان کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد مسلمہ سہانی کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کوئی ایسا بھرپور منصوبہ بنائے کہ یہ دونوں پاکیشیا کے جاسوس سڑکیں کسی طرح نہ بچ سکیں۔ ابھی وہ اس کے متعلق ترکیبیں سوچ رہا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر میں سے سی ڈی کی آواز گونجی اور مسلمت سہانی نے چونک کر ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ہیلو، باشانی سپیکنگ، اوور۔ بٹن آن کرتے ہی ٹرانسمیٹر سے باشانی کی آواز آئی، یس چیف باس سپیکنگ، اوور۔ کیا رپورٹ ہے، بولو۔ مسلمت سہانی نے تحکمانہ مگر پرجوش لہجے سے کہا، باس، رضا کاشانی ہلاک ہو گیا، اس کے سر کے پرخ سے اڑ گئے، اوور۔ دوسری طرف سے جواب آیا، ویری گڈ، تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی، کالا گلاب نے آج ہمیشہ کے لیے ایک بہت بڑے دشمن سے نجات حاصل کی، مگر ان دو باغیشے کے جاسوس لڑکوں کے متعلق پتہ چلا، اوور۔ مسلمت سہانی نے مسرت بھری لہجے میں پوچھا۔ رضا کاشانی کی موت کی خبر سن کر اسے واقعی خوشی ہوئی۔ میں نے پوری معلومات حاصل کر لی ہے جناب، وزیر اعظم خود اسپتال آئے، انہوں نے ان دونوں لڑکوں کو حکیمت پر واپس جانے کا حکم دیا، یہ لڑکے اپنے ساتھی سمیت پرسوں ملک سے واپس چلے جائیں گے، اوور۔ باشانی نے کہا، خوب، بہت خوب، مگر کیا یہ لڑکے واپس جانے پر تیار ہیں، اوور۔ مسلمت سہانی نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، پہلے تو واپس جانے پر رضامند نہیں تھے، مگر بعد ازاں وزیر اعظم کے حکم پر مجبور ہو گئے، صرف دو روز آرام کرنے کے لیے رک گئے ہیں، اوور۔ باشانی نے کہا، کہاں ٹھہرے ہیں، کچھ پتا چلا، اوور۔ مسلمت سہانی نے پوچھا۔ جی ہاں، انہیں تبریز کالونی میں کوٹی نمبر 112 میں رکھا گیا ہے۔ آپ کو یہ اطلاع دے دوں کہ وزیر اعظم نے خفیہ طور پر کوٹی کے گیٹ سیکرٹ سروس کا پہرا لگوا دیا ہے، اوور۔ باشانی نے انکشاف کیا، اوہ اچھا کیا تم نے اطلاع دی، بہرحال اگر وہ واپس جا رہے ہیں تو پھر انہیں چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے آدمی خفیہ طور پر ان کی نگرانی کریں، کیونکہ جب تک یہ واپس نہ جائیں گے مجھے ان کی طرف سے فکر رہے گی، اوور۔ مسلم اسفہانی نے زور دیتے کہا، ٹھیک ہے باس، میرے آدمی نگرانی کریں گے، اوور۔ باشانی نے جواب دیتے کہا، اوکے، نگرانی ہوشیاری سے کرنا، اوور۔ مسلم اسفہانی نے جواب دیتے کہا، بہتر باس، حکم کی تعمیل ہوگی، باشانی نے مؤدبانہ لہجے سے کہا، اوور اینڈ آل۔ مسلم اسفہانی نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان چھا گیا، پھر وہ اٹھ کر آرام کرنے کے لیے خواب گاہ کی طرف پڑتا گیا۔ فیصل تو کھانے سے فارغ ہو کر کبھی کا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا، البتہ شہزاد مسلسل کھانے کی میز پر ڈٹا ہوا تھا، قاچار اور اس کے ساتھی کھانا پہنچا پہنچا کر تھک گئے، لیکن شہزاد انہیں بار بار کھانا لانے کے لیے کہتا، وہ مسلسل اسی انداز میں کھاتا جا رہا تھا جیسے اس نے सैकड़ों सालों से अपनी भूख में पहली बार खाना देखा हो। ड्रैकुला खाना खा चुका था, लेकिन चूंकि शहजाद अभी तक वहाँ बैठा था और इसने इसको जाने की इजाजत ना दी, इसलिए वह इसके सामने कुर्सी पर खामोशी से बैठा काचार और इसके साथियों की भागदौड़ को बड़े ही मुतमईन अंदाज में देख रहा था। जनाब गुस्ताखी माँ, सर आप तो कोठी के मुलाजमीन का खाना भी खा चुके हैं, अब मजीद खाना तैयार करने में 2 घंटे लगेंगे, आखिरकार काचार ने बाकायदा हाथ बांधते कहा। और वो वाकई कोठी के तमाम मुलाजमीन के लिए पका हुआ खाना तक शहजाद को खिला चुका था। 2 घंटे? भाई काचार, ये तो बहुत बड़ा वक्फा है, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है। गजब खुदा का, आप मुझे पेट भर के खाना नहीं खिला सकते? अच्छी मेहमान नवाजी है, शहजाद ने पूरा समूह बनाया। जनाब आप 12 डोंगे सालन, 5 डोंगे फीरनी, 60 रोगनी नान खा चुके हैं, काचार ने बुरा समूह बनाते कहा। वैसे वो हैरत से आंखें पाड़ पाड़ कर शहजाद को देख रहा था, इसकी समझ में ना आता था कि 10 आदमियों का खाना ये अकेला लड़का खा गया, इसके बावजूद भूखेगा भूखा। तो क्या हुआ, ये भी कोई खाना है? इससे तो मेरा हलक भी तर नहीं हुआ, तुम इसे खाना कहते हो? तुम बस इसे जायका बदलने वाली बात समझ सकते हो, मुझे तो और खाना खाना है। शहजाद ने मस्तों को गुस्सा दिखाते हुए बाकायदा मेज पर मुक्का मारा। तो जनाब हुक्म फरमाइए, मजीद खाना पकवाया जाए, आप हुक्म करें तो मैं सालन की 1 डेग, फीदी की 1 डेग, 200-400 रोगनी नान आपके लिए तैयार करवाऊं। काचार ने बड़े तंजिया लहजे से कहा, बस ये खाना है? हाँ, 1 डेग सालन की, 1 डेग फीनी की, 200-400 रोगनी नान। भाई काचार, ये मामूली से खाना किसी शरीफ आदमी को पेश किया जा सकता है? आप लोगों को ऐसा करते शर्म नहीं आएगी? क्या बनेगा बेचारे भूखे शरीफ आदमी का मामूली से खाना खाकर, शहजाद ने मुंह बनाते कहा। क्या मतलब, ये खाना मामूली है? काचार बेहोश होने के करीब था, हैरत की शिद्दत से इसकी जबान लड़खड़ाने लगी। अच्छा भाई नाराज ना हो, मैं भूखा ही खाने की मेज से उठ जाता हूँ, बहरहाल रात के खाने की मुकम्मल तैयारी रखना, ऐसा ना हो मुझे फिर भूखा रहना पड़े, शहजाद ने इसकी हैरत से महसूस होते हुए कहा। तब फिर वो उठकर तेज तेज कदम उठाता बाथरूम की तरफ पड़ गया ताकि दांत वगैरह साफ करे। ड्रैकुला भी उठ के इसके पीछे आया। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? ड्रैकुला ने शहजाद से कहा। मेरे साथ आओ ड्रैकुला, मैंने तुमसे एक जरूरी मशवरा करना है, शहजाद ने दबे लहजे में कहा। फिर वो अपने कमरे की तरफ पड़ गया। ड्रैकुला सर हिलाता इसके पीछे चल दिया, दिल ही दिल में वो खुशी से उछल रहा था क्योंकि आज से पहले शहजाद ने कभी इसे मशवरे के काबिल न समझा, वो तो बस हुक्म की तामील करता। ये इसकी जिंदगी में पहला मौका था शहजाद जिसका मालिक था इसके मशवरे के लिए कह रहा था, वो दिल ही दिल में अपनी अहमियत पर खुश हो रहा था। बैठ जाओ, शहजाद ने अपने कमरे में पहुंचकर एक सोफे पर बैठते दूसरे की तरफ इशारा करके ड्रैकुला से कहा। ड्रैकुला बड़े ही मुद्देबाना अंदाज में सोफे पर बैठ गया। हाँ सुनो ड्रैकुला, तुम हमारे साथी हो और हमें फख्र है कि तुमने हमें हर नाजुक मौके पर हमारी मदद की और बाज़ औक़ात तो हमारी जान भी बचाई, शहजाद ने बड़े खुले दिल से एतराफ़ किया। मैं तो आपका गुलाम हूँ आका, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ड्रैकुला ने बड़े ही मुद्देबाना लहजे से कहा। बहरहाल बात यह है वज़ीर-ए-आज़म साहब, अब हमें अपने मुल्क से भगाना चाहते हैं, शायद रज़ा काशानी की इस तरह मौत ने इनके दिमाग पर गहरा असर डाला है, लेकिन काला गुलाब का खात्मा किए बगैर किसी सूरत भी मैं वापस नहीं जाना चाहता। अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास सिर्फ 2 रोज हैं, मैं चाहता हूँ खुफिया तौर पर हम इन 2 रोज में काला गुलाब के हेडक्वार्टर को तलाश करें और इसे तबाह करें और मुस्लिम इस्फहानी को गिरफ्तार करें, फिर वजीर आजम के सामने पेश करके सुर्खरू होकर वापस जाएं। फैसल चूंकि काम करने के मूड में नहीं है इसलिए मैं तुमसे मशवरा कर रहा हूँ, शहजाद ने ड्रैकुला से मुखातिब होकर कहा। आप सिर्फ मुझे हुक्म दीजिए जनाब कि मुझे क्या करना है, ड्रैकुला ने कहा। आपके हुक्म की तामील हर हाल में होगी, ड्रैकुला ने सर हिलाते हुए कहा। वो वैसे भी मोटे दिमाग का आदमी था, ये गहरी बातें सोचना इसके बस से बाहर था। तो सुनो, मैंने एक तजवीज सोची है, हम दोनों खुफिया तौर पर काले गुलाब के खिलाफ काम करेंगे और मुकाबले की तंजीम बनाकर, जाहिर है तंजीम हम 2 अफराद पर मुश्तमिल होगी, तुम और मैं। इस तंजीम का नाम मैंने सुनहरी नकाब सोचा है, काम करते वक्त सुनहरी कपड़े का नकाब ऊपर चढ़ाएंगे और सुनहरी नकाब काले गुलाब का खात्मा करेगा, इस तरह काले गुलाब वाले परेशान होंगे ये कौन सी तंजीम है और वजीर आजम साहब को भी हमारी खुफिया वारदातों का इल्म ना होगा, शहजाद ने कहा। और ड्रैकुला ने जाहिर सर हिला देना था। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनो, तुमने अभी खुफिया तौर पर कोठी से बाहर निकलना है, خفیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شک ہے کہ کچھ لوگ کوٹی کی نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ جو کھانا میں نے کھایا وہ واقعی 10 افراد کا تھا اور کاچار کے علاوہ اس کوٹی میں بظاہر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسے صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کم از کم 6-7 افراد ایسے ہیں جو ہماری نظروں میں نہیں ہیں، یہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہوں گے، کوٹی کی خفیہ حفاظت یا پھر ہماری خفیہ نگرانی پر مامور۔ بہرحال تم نے ان سب کی نظروں سے بچ کر کوٹی سے نکلنا ہے۔ باہر جا کر 2 کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کسی اسلحے کی دکان پہ جا کر 2 جدید ترین قسم کے ریوالور اور فالتو میگزین خرید لاؤ۔ ایک تم رکھ لو، میں تمہیں اپنا کارڈ دوں گا، اس کارڈ کی وجہ سے تمہیں اسلحہ بغیر لائسنس کے بھی مل جائے گا۔ اور 2 نقاب جو کہ ایک سنہرے رنگ کا ہو۔ ایک اہم بات کہ تم نے ہوٹل بلو ڈریگن میں جا کر معلومات حاصل کرنی ہے کہ وہاں کتنے آدمی ہیں، کتنے ان میں سے لڑاکے قسم کے ہیں۔ شہزاد نے تفصیلی ہدایات دی۔ بلو ڈریگن یہ کہاں ہے اور وہاں کیا ہے؟ ڈریکولا نے پہلی بار تجسس آمیز لہجے سے پوچھا۔ بلو ڈریگن ایسٹرن روڈ پر ایک کیفے نما ہوٹل ہے، تمہیں یاد ہے ایک بار ہم نے وہاں کافی پی تھی؟ مجھے یقین ہے یہ کالا گلاب کا خفیہ اڈا ہے، کیونکہ اسپتال میں مسلم اصفہانی کے ساتھ جو لوگ حملہ کرنے آئے تھے ان میں سے 2 کو میں نے اس ہوٹل میں بطور ملازم دیکھا ہے۔ شہزاد نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک ہے آقا، میں پوری طرح سمجھ گیا، ڈریکولا نے صوفے سے اٹھتے کہا۔ اور سنو، وہاں اکیلے کوئی حرکت مت کرنا، کہیں تم مشکوک نہ بن جاؤ، بس تم سرکاری سی معلومات حاصل کر کے واپس آ جانا، شہزاد نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے آقا، میں صحیح کروں گا جس طرح آپ نے کہا۔ اور سنو، شام سے پہلے واپس آ جانا تاکہ قاچار کو شک نہ ہو، اور باہر جانے کا راستہ بھی میں تمہیں بتا دوں۔ ہماری کوٹی کی چھت کی دائیں طرف والی کوٹی کی چھت اس سے ملی ہوئی ہے، تم چھت پر جا کر 7 والی کوٹی پر سے ہوتے ہوئے باہر اتر جاؤ اور اسی راستے سے واپس آ جاؤ، اور کوٹی کے گرد پہلے ہوئے لوگ ظاہر ہے اسی کوٹی کو چیک کر رہے ہوں گے، باقی کوٹیوں کی طرف ان کا دھیان نہیں، شہزاد نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے آقا۔ پھر شہزاد نے جیب سے وزیر اعظم کی طرف سے دیا ایک کارڈ نکال کے ڈریکولا کو دیا۔ ڈریکولا کارڈ جیب میں رکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزاد بڑے اطمینان سے صوفے سے اٹھا، جیسے کپڑے بدلے، پھر آرام دہ بستر پر لیٹ گیا، اور ڈریکولا کے واپس آنے تک وہ آرام کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے پروگرام بنایا تھا کہ آج رات کو وہ بلو ڈریگن میں بطور سنہری نقاب بھرپور حملہ کرے گا۔ اس طرح کالا گلاب کو بوکھلا کر کھل کر باہر آنے پر مجبور کرے گا۔ بلو ڈریگن پر حملہ کرنے کی تجویز سوچتے سوچتے آخر وہ نیند کی گہری وادی میں اترتا چلا گیا۔ اس کے سونے کے تھوڑی ہی دیر بعد کا چار دبے کمرے کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چند لمحے گہری نظروں سے شہزاد کو دیکھتا رہا، پھر دبے قدموں واپس چلا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ رات گزر گئی۔ فیصل اور شہزاد بڑی احتیاط سے کوٹی کی چھت سے ملخہ کوٹی پر چلانگ لگا کر اترے اور پھر تیزی سے رینگتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ چھت کے اختتام تک لوہے کا ایک بڑا پائپ تھا جو کہ کوٹی کے باہر گلی میں جاتا تھا۔ شہزاد نے پہلے ہی ٹانگے نیچے لٹکا کر پائپ کے گرد ٹانگوں کو کینچی کی طرح موڑ دیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے پائپ کو پکڑ کر تیزی سے نیچے کھسک گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ گلی میں اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شہزاد کے نیچے اترتے ہی فیصل بھی اس انداز میں نیچے اترا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بھی گلی میں پہنچ گیا۔ میرے پیچھے آؤ، مگر احتیاط سے، شہزاد نے اندھیرے میں اس کی آواز سنتے کہا، اور فیصل نے جواب میں سر ہلایا۔ وہ دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے تیزی سے آگے بڑھتے لگے۔ گلی میں نکل کر وہ ایسے سڑک پر پہنچے، اچانک سامنے سے ایک ہیولا رنگتا آیا اور پھر کار ان کے قریب رکی۔ آؤ شہزاد، فیصل نے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے سٹیئرنگ پر ڈریکولا بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا چکر ہے آخر؟ فیصل نے پہلی بار باقاعدہ غصے سے پوچھا، کیونکہ شہزاد نے اسے کوئی تفصیل نہ بتائی، صرف اتنا بتایا کہ مسلم اصفہانی کے آدمی کوٹی پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل چلو۔ اور فیصل مسلم اصفہانی کا نام سن کر شہزاد کی ہدایت پر تیزی سے عمل کرنے لگا۔ چکر بڑا ٹیڑھا ہے، اس وقت یہ کار سنہری نقاب کی ہے اور اسی کی تنظیم کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم تینوں سنہری نقاب پوش ہیں، اب ہم سنہری نقاب بن جائیں گے جو کہ کالا گلاب سے ٹکرائے گی، شہزاد نے مسکراتے کہا۔ سنہری نقاب کیا مطلب؟ فیصل نے چونکتے کہا، اور شہزاد نے اپنا منصوبہ تفصیل سے بتایا۔ اوہ، تو اس کا مطلب تمہارا واپس جانے کا پروگرام نہیں. فیصل نے قدرے مایوس طرح سے کہا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم ناکام اور مایوس واپس نہیں جانا چاہتے. ہم نے اتنے دن یہاں گزارے ہیں, وہاں دو چار دن اور صحیح. شہزاد نے اسے حوصلہ دیتے کہا. بھائی شہزاد نے اپنا منصوبہ تفصیل سے اسے بتایا. فیصل نے نہ جانے کیا سوچ کر سر ہلایا. کارتیجی سوڑتی مختلف سڑکوں سے گزرتی ایک بڑی سڑک پر آئی. یہاں رات آدھی سے زیادہ گزرنے کے باوجود ٹریفک کا کافی رش تھا. دکانیں کھلی ہوئی تھیں, جگہ جگہ ہوٹلز اور کیفے تھے جہاں لوگوں کا ہجوم تھا. شہر کی سب سے بڑی سڑک تھی. اس سڑک پر بلو ڈریگن نامی ایک ریسٹورینٹ تھا جس کے مطابق ڈریکولا تمام تفصیلات حاصل کر کر آیا تھا. اس نے ریوالور بھی لا کر شہزاد کو دے دیا اور وہ دو دو کی بجائے تین ریوالور لے کر آیا تھا. ایک اس کے پاس تھا اور پھر شہزاد نے اسے کار کا بندوبست کرنے کے لیے بھیج دیا. فیصل اور شہزاد کے باہر نکلتے ہی ڈریکولا بھی وہاں کار لے کر پہنچ گیا. اسے صاف ظاہر تھا کہ اس نے کہیں قریب سے ہی کار چرائی تھی. اب تیار ہو جاؤ فیصل, سنہری نقاب پوش بڑے ظالم لوگ ہیں, شہزاد نے کار کے بلو ڈریگن ریسٹورینٹ کے قریب پہنچتے کہا. مجھے بخشو, تم اور ڈریکولا ہی ڈاکے ڈالو, میں تو کار پہ بیٹھوں گا, فیصل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. چلو ایسے ہی صحیح, تم یہاں کار میں ہی بیٹھے رہو, ہم بلو ڈریگن پر دہشت اور روپ ڈال کر آتے ہیں, شہزاد نے رضامندی ظاہر کی. وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ فیصل کی بزدلی این موقع پر کوئی گڑبڑ کر دے. اور پھر شہزاد اور ڈریکولا کار سے اترے اور تیز تیز قدم اٹھاتے بلو ڈریگن کی طرف چل پڑے. وہ اس کے بڑے دروازے کی طرف جانے کے بجائے پچھلے سمت کی طرف پڑ رہے تھے, کیونکہ ڈریکولا یہ معلومات لے کر آیا تھا کہ بلو ڈریگن کا مالک پچھلی طرف واقع ایک جوئے خانے میں رہتا ہے اور وہاں اس کے غنڈے موجود ہوتے ہیں. سامنے کی طرف تو ایک عام سا ریسٹورینٹ ہے جس میں لوگ آتے ہیں اور کچھ کھا پی کر چلے جاتے ہیں. عمارت کی پچھلی سمت پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے. پھر شہزاد نے جیب سے دو سنہرے رنگ کے نقاب نکالے اور ان دونوں نے اوڑھ لیے. پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے. عقبی دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا. اسے توڑ ڈالو, شہزاد نے ڈریکولا کو مخاطب کر کے کہا. ڈریکولا نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوری قوت سے دروازے پر لات ماری. اس کی لات اتنی زوردار تھی کہ دروازے کے دونوں پٹ اکھڑ کر اندر جا گرے. شہزاد اور ڈریکولا دونوں اچھل کر اندر داخل ہوئے. کون ہو تم؟ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز تینے سنائی تھی. اسی لمحے سائیں کی آواز سے ایک گولی شہزاد کے کان کے پاس سے گزر کر دیوار میں پیوست ہوئی. دوسرے لمحے ڈریکولا نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا اور ایک دھماکے کے ساتھ سامنے سے ایک انسانی چیخ ابری اور کوئی دھڑام سے زمین پر گرا. اس کے ساتھ ہی وہ دونوں دوڑتے ہوئے پتلی سی گلی کراس کر کر ایک بڑے ہال میں پہنچے. یہاں بہت سے لوگ جو اکیلے بھی مصروف تھے. دیواروں کے ساتھ ساتھ چار پانچ مسلح گنڈے ہاتھوں میں سٹین گنیں اٹھائے کھڑے تھے. انہیں شاید جوا خانے میں ہونے والے شور کی وجہ سے دروازہ ٹوٹنے اور گولی چلنے کی آواز سنائی نہ دی, اس لیے وہ سب بہت مطمئن انداز میں کھڑے تھے. شہزاد اور ڈریکولا نے اندر داخل ہوتے ہی فائر کھول دیا اور ان دونوں نے عقل مندی یہ کی کہ سب سے پہلے مشین گن والے کنڈوں کو نشانہ بنایا اور اس سے پہلے کے کنڈے کچھ سمجھتے گولیاں کھا کر ڈھیر ہو گئے. ڈریکولا نے بڑی پھرتی سے چلانگ لگا کر قریب ہی گرنے والے گنڈے کے ہاتھ سے سٹین گن چھین لی. خبردار سب لوگ سامنے دیوار کے ساتھ لگ جائیں ورنہ گولیوں سے بھون دیے جائیں گے, شہزاد نے چیخ کر کہا اور ہال میں بھگدڑ مچ گئی. پھر وہ لوگ تیزی سے سامنے والی دیوار کے ساتھ سمٹ گئے. اسی لمحے چند لوگوں نے جیبوں سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی مگر ڈریکولا نے مشین گن کا فائر کھول دیا اور دس بارہ آدمی چیخ مارتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہوئے اور کسی نے کوئی حرکت نہ کی. ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا, ڈریکولا نے کرخت آواز میں کہا. باقی سب لوگ ساکت ہوئے جیسے ان کے جسموں سے جان نکل گئی ہو. ہال کے ایک کونے میں اندھے شیشے کا ایک کیبن تھا. چند لمحوں کے بعد اس کیبن سے ایک لہیم شہیم شخص باہر نکلا. اس کے دونوں پہلوؤں میں ریوالور لٹکے تھے. وہ شراب کے نشے میں دھت تھا. کون ہے؟ کس نے ہمارے جوئے خانے میں بدتمیزی کی؟ اس نے باہر نکل کر نشے کے انداز سے چیختے کہا. ہاتھ اٹھاؤ ورنہ گولیوں سے بھون ڈالوں گا, شہزاد نے اپنا ریوالور اس پہ تانتے کہا. اوہ سنہری نقاب پوش, تم کون ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ کالا گلاب کا اڈا ہے اور یہاں ٹیڑی نظروں سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ پارٹ یہاں پر ختم ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں.